کہیں لکھی جائے، پھر لوگ اسے دیکھ کر کے اس کی پریکٹس کرے، اسی طرح سے عمل کرے۔ بہت آسان سی اصطلاح ہے سرمشق کی، فارسی کلام ہے۔ مشق کہتے ہیں پریکٹس کرنے کو، کسی چیز کی پریکٹس کرنے کو کہتے ہیں مشق کرنا۔ جیسے فوج ہے، آرمی ہے، پریڈ کرتی ہے، پریکٹس کرتی ہے، اسے کہتے ہیں مشق، بار بار کرنا اس چیز کو تاکہ وہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے، عادت ہو جائے اس کی۔ اور سرمشق، سر جو مشق کے اوپر ہوتا ہے، وہ چیز ہے جسے دیکھ کر کے مشق کی جاتی ہے۔ جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتا تھا پہلے، اب تو ڈیجیٹل ہے، اب تو سب کچھ ٹیبلٹ پر ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں، اصل میں ہم بھی جب چھوٹے تھے اسی طرح سے تھا، اسکول میں ایک بلیک بورڈ ہوتا تھا اور ہاتھ میں سلیٹ ہوتی تھی، ایک بلیک بورڈ پر ٹیچر ایک جملہ لکھتا تھا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آ کر کے بچے اسی کی پریکٹس کرتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی بچوں کی اور ہر ایک کی کہ جیسا لکھا گیا ہے اسی طریقے سے لکھے، اسی بہترین خط میں اس کی پریکٹس کرے، اس کی مشق کرے۔ فرحال جناب سیدہ نے بھی جو اپنی زندگی میں جو کارنامہ انجام دیا، جو عمل انجام دیے، وہ ایک سرمشق تھی۔ جناب سیدہ کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ تھا جو قبل از ازدواج تھا، ایک وہ حصہ تھا جو بعد از ازدواج تھا لیکن قبل از رحلت رسول اللہ تھا، اور ایک وہ حصہ ہے جو بعد از رحلت رسول اللہ ہے۔ اور ان تینوں حصوں میں اگر مطالعہ کریں دقیق، پہلا وہ حصہ تھا جس میں جناب سیدہ کے ساتھ ان کے والد سالت ماب تھے، کیونکہ مادر کی رحلت بہت ہی کم سنی میں ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرے حصے میں جناب سیدہ کی ایک خانوادگی زندگی ہے، ایک فیملی لائف ہے۔ پہلے حصے میں ایک بیٹی کی زندگی ہے جو سرمشق ہے ہماری جوان بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ دوسرے حصے میں ایک سرمشق ہے ان متعہد خواتین کے لیے جن کا ازدواج ہو چکا ہے، جن کی فیملی ہے، جن کے خانوادے ہیں، کہ ایک فیملی لائف کیسے گزرتی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، وہاں ایک سرمشق ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک بہت بڑی سرمشق ہے کہ ایک عورت کس طرح سے پاسبان ولایت، مدافع ولایت، مبارزان در طاغوت کس طرح سے ہو سکتی ہے، کیسے وہ دین کے اجتماعی اور سیاسی میدان میں آ کر وہ کارنامہ انجام دے سکتی ہے جو مرد بھی نہیں کر سکے اس وقت۔ یعنی ان تینوں حصوں میں ابتدا سے لے کے آخر تک اس 18-19 سالہ زندگی فاطمۃ الزہرا کا ہر حصہ ایک سرمشق ہے ہمارے لیے، جسے دیکھ کر اس کی مشق کرنا چاہیے، اسے پریکٹس کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر، نہ صرف خواتین بلکہ مرد ہر ایک کے لیے، خواتین کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ اگر ہمارے گھر ویسے ہو جائیں جیسے جناب سیدہ کا گھر تھا، تو وہ اولادیں جن کے اوپر آج ہم، جب وہ جوان ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جو مشکلات بن جاتی، وہ نہیں ہوں گی مشکلات۔ ہم الزام دیتے ہیں بہت سی اور چیزوں کو کہ ہمارے بچے اس لیے بگڑ گئے، درحقیقت اس کی اساس یہیں پر ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے نہیں بنایا۔ ہم نے مشق تو کی لیکن سرمشق کوئی اور تھا۔ سیدہ سرمشق نہیں تھی، علی سرمشق نہیں تھے، ہم نے دوسری چیزوں کی مشق کی، جو ہم نے ٹی وی پر دیکھا اس کی مشق کی، جو میڈیا نے ہمیں دکھایا ہم نے اس کی مشق کی، ان چیزوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل، اپنا اسوہ بنایا اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو رائج کیا، جس کا خمیازہ پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت سے برادران عزیز جو پریشان رہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ہاتھ سے بگڑ گئی، اولاد کو کیا بنانا چاہتے تھے، کیا بن گئی، یہ سب اسی لیے ہوا کہ آپ نے غلط سرمشق انتخاب کیا، آپ نے غلط اسوہ چنے، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو سامنے آیا۔ اس عصر میڈیا میں، اس عصر ٹیکنالوجی میں، جہاں پر ٹیکنالوجی ایک وسیلہ بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے انسان کے اپنے روزمرہ کے امور کو باسہولت انجام دینے میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی اپنے ساتھ کچھ اپنی آفات بھی لے کر آتی ہے۔ ہر چیز کی اپنی آفات ہوتی ہے، ہر اچھی چیز کی بھی اپنی ایک آفات ضرور ہوتی ہے، جو بیماریاں ضرور ہوتی ہیں جو اس سے لگ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی بھی اپنی آفات ہے، اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے، اسی کو سرمشق بنا دے انسان، اسی کے پیچھے لگا رہے سارا دن، تو پھر یہ آفات اس کا اثر دکھاتی ہے۔ آج صبح سے لے کر شام تک ہماری بچے، ہمارے اولاد، ہمارے گھر میں ہر کوئی جو ہے وہ موبائل پر، انٹرنیٹ پر، اسی پر لگا ہوتا ہے سارا ٹائم، سارا دن فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، پتہ نہیں جو ہے وہ اور کون کون سی چیزیں، یوٹیوب، سب کچھ یہیں سے لے رہے ہیں ہم سب کچھ۔ ہر گھر میں خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں۔ جی یہ بیماری کا علاج کہاں سے پتا چلا؟ جی یوٹیوب پر ویڈیو تھی۔ یہ ساری سرمشقیں ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ وہیں سے دیکھ کر، انٹرنیٹ پر اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے جتنا انٹرنیٹ پر ہے آج ہمارا۔ اے کاش خدا پر صرف اتنا ایمان ہوتا جتنا ایمان ہمارا نیٹ پر ہے، جتنا ایمان ہمارا فیس بک پر ہے، جتنا ایمان ہمارا واٹس ایپ پر ہے۔ واٹس ایپ پر آنے والی ہر میسج کو ہم حق سمجھتے ہیں، لیکن کلام الہی، آیت قرآنی کو حق نہیں سمجھتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ پر چلنے، نشر ہونے والے پیغامات کو ہم حق سمجھتے ہیں اور فوراً تیزی سے ایک آگ کی طرح اسے پھیلا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن دینی امور وہ نہیں پھیلتے اس طرح سے۔ یہ وہ سرمشقیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، جن سے عبور کرنا ہے اور اصل سرمشق کی طرف آنا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید آنے والی نسلوں میں ہمارے اولادوں کے نام بھی ایسے ہی ہوں گے، رقیہ بنت فیس بک، احمد ابن واٹس ایپ، اسی طرح کے نام بھی ہم شاید بعد میں رکھیں گے، اولادیں اسی نام سے معروف ہو جائے گی۔ جس حد تک کہ ہم آشنا ہو گئے ان چیزوں سے، ان کی مشق کر کے عادی ہو چکے ہیں ہم، ہمیں اپنی سرمشق کو بدلنا ہے، اور بالخصوص جناب سیدہ کی زندگی کو، اس حیات طیبہ کو، اس سیرت کو اپنی زندگی میں ایک سرمشق بنانا ہے، جس کی ہم مشق کر سکے، جس کی پریکٹس کر سکے، جنہیں اپنی زندگی میں ہم آزما سکے۔ یہی موضوع جو ہمارا جاری ہے، اس میں صرف جناب سیدہ کی اس زندگی کے تیسرے حصے کا ایک پہلو ہم نے کھولنے کی کوشش کی، اور مجھ جیسا حقیر سا طالب علم، طالب علم بھی نہ کہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جتنی میری صلاحیت ہے اس کے مطابق ان نورانی کلمات کو کھول سکیں تھوڑا سا، تاکہ پتہ چلے کہ عقیدت سے آگے حقیقت بہت بڑی ہے۔ حقیقت کا سفر کریں ہم، حقیقت کی طرف چلیں، نہ کہ عقیدتوں کے اندر آ کر صرف یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ اور یہ جملہ جناب سیدہ نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت کچھ کر لیا، تم رسول اللہ کے ساتھ رہے، تم نے بہت کچھ کیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ کل بیان فرمایا تھا، جہاں تک بات پہنچی تھی، کہ خواتین انصار سے جناب سیدہ نے ملاقات کی، انہوں نے حال و احوال پوچھا، جناب سیدہ نے حمد الہی کی، اپنے بابا پر درود بھیجا، دعا کی رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کی زحمتوں کے لیے، اور پھر وہ نورانی کلمات بیان فرمائے، جس میں پہلا جملہ ہی جو فرمایا بہت سخت تھا، وہ اصبحت واللہ عائفتا لدنیاکم، فَلْيَتَنْ لِرِجَالَكُمْ، میں نے خدا کے واسطے میرے اندر تمہاری، یہ جو دنیا ہے، یہ جو تمہاری دنیا ہے جس طرح کی زندگی تم جی رہے ہو، میں نے ایسی زندگی سے براءت کی اور تمہارے مردوں کو میں نے براءت کی، میں نے ان کو آزمایا اور آزما کر کے دیکھا کہ یہ تو بڑے فضول نکلے، میں نے انہیں آزمایا اور آزما کر اب میرے اندر، میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے، جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا، کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ عزت کے بعد ذلت انہوں نے اپنا لی، سنجیدگی کے بعد فَقُبَّهَنْ لِفَوْلًا حَدَّا وَخَوْرَ الْقَنَاعَتِ وَخَطْعَ الرَّائِيَ، سنجیدگی کے بعد پھر اتنا ہلکا کام کیا، مسکرے میں دین کو لے گئے، وہ تلواریں جو بڑی تیز تھی ان کی کند ہو گئی، پھر اسی سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کرتی ہیں جناب سیدہ، لبس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، کتنا فساد کیا تم نے، کتنا شرک والا کام کیا کہ تم مستحق ہو گئے اس عذاب کے جو ہمیشہ تم پر رہے گا۔ یہ وہ آیت ہے جہاں پر کل گفتگو تمام کی تھی، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 ہے، اور اس آیت سے پہلے کی دو آیتیں ہیں جنہیں ابا عبداللہ نے اپنے نورانی خطبۃ المنا میں جس سے ابتدا کی، تاکہ سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ فاطمہ وہ ہستی ہے جو صرف ہمارے لیے سرمشق نہیں ہے، حسین کے لیے بھی سرمشق ہے، حسین نے فاطمہ کی سیرت کی مشق کی تو کربلا برپا ہوئی، سیدہ کی سیرت کی مشق کی۔ ابا عبداللہ نے کربلا سے ایک سال پہلے جو حج کیا، اس میں ہر طرف سے بڑے بڑی شخصیتوں کو دعوت دی، بلایا کہ آؤ، ہر ایک سے کہا کہ آئے یہاں پر، اس سال حج میں ضرور شریک ہو، اور حج میں بلا کر سب کو جمع کیا، بڑی شخصیتوں کو، علماء کو، ملا کو، بڑی بڑی ہستیوں کو، اور کہا کہ میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ لکھ لو، اور لکھ کر کے جب آگے پہنچو، اپنے اپنے شہروں میں لوٹو گے جب، وہاں اسے منتقل کر دو عاقل لوگوں کے درمیان، جو عقل رکھتے ہیں، بے وقوفوں کے درمیان نہیں، عاقلوں کو منتقل کر دو یہ چیزیں۔ جناب سیدنا بھی جو اپنے خطبہ بیان کیا وہ اسی طرح سے تھا کہ یہ تاریخ میں ثبت ہو جائے اور آگے منتقل ہو جائے۔ یہ آیت قرآنی جو ابا عبداللہ نے بھی بیان فرمائی، مختصر سا اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات تھی، کیوں یہ تسلسل تھا۔ یہ آیت نمبر 78 جو سورہ مائدہ کی ہے، اب عبداللہ نے اسی آیت سے اپنا خطبہ شروع کیا، پہلے حمد و ثنا کی پروردگار کی، اس کے بعد رسول اللہ پہ درود بھیجا، پھر اپنے بابا علی پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد کیا کہا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، لعنت کی، لعنت ہے اللہ کی جو بنی اسرائیل میں سے تھے، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کچھ چیزوں کا انکار کیا، ان پر لعنت ہوئی کس کی زبان سے، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ معصیت کاری کرتے تھے اور حدوں کو توڑتے تھے۔ اگلی آیت، دو آیت اب عبداللہ نے سات تلاوت کی، کانوا لا یتناہون ام منکر فعلہ لبس ما کانوا یفعلون۔ کیوں لعنت کی، قرآن نے کیوں لعنت کی ان کے اوپر، کہا کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم جیسے نبی کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی، ان علماء یہود پر۔ کیوں لعنت ہوئی؟ اس لیے لعنت ہوئی کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے باطل ہوتا ہوا دیکھتے تھے لیکن اسے روکتے نہیں تھے، اس کے خلاف کوئی مبارزہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ابا عبداللہ اسی آیت کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں روکتے تھے۔ جناب سیدہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں روکتے تھے، آنکھوں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا نہیں روکتے تھے۔ کیوں نہیں روکتے تھے؟ کیونکہ انہیں حکمرانوں سے نعمتیں ملتی تھی، انہیں مٹھائیاں ملتی تھی، انہیں شیرینی ملتی تھی، انہیں تحفے ملتے تھے حاکموں سے۔ حکمران علماء کو خرید لیا کرتے تھے اس طرح سے، تاکہ جب حاکم کوئی غلط کام کرے تو عالم خاموش رہے، کیونکہ اس کی نعمتوں کا اسیر بن جاتا ہے، وہ اس کی نعمتوں کا عبد بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے ہٹ کر کسی بھی اور منابع سے آنے والی نعمتوں کا عبد بن جاتا ہے، پھر کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا اسے فوراً وہ نعمتیں یاد آئے گی کہ اگر میں نے مخالفت کی تو یہ نعمتوں کا سلسلہ رک جائے گا، یہ پیسے ملنا رک جائیں گے، یہ فنڈنگ رک جائے گی، یہ تحفے تحائف رک جائیں گے، سب کچھ۔ اب عبداللہ کہتے کہ جو یہ کام کرتا ہے، قرآن نے کیا کہا کہ جو جانتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے اور اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، آواز نہ اٹھائے، اس پر عیسیٰ ابن مریم جیسے نبی کی زبان سے لعنت ہوتی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علماء یہود پر لعنت ہوئی، حسین ابن علی علماء اسلام علماء مسلمین کو یہ بیان فرما رہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی غلط کام ہو رہا ہو اور آپ نے اسے نہیں روکا تو یہی لعنت آپ پر بھی منتقل ہوگی۔ اور جناب سیدہ بھی یہی آیت تلاوت کر کے بتا رہی ہے ان انصار کو کہ تم نے اتنی خدمات کی ہے دین کی، لیکن آج تمہاری آنکھوں کے سامنے حق کے ولایت چھین لیا گیا اور تم خاموش رہے، تم پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان، دین عاقبت کو دیکھتا ہے، عاقبت کو، اینڈ کو۔ دینی معیارات یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ساری زندگی اچھا کام کرے اور آخر میں اگر ہٹ جائے راہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی تو اس نے اچھا کام کیا ہے نا، نہ اس طرح سے نہیں ہے دینی قانون، سنن الہی یہ نہیں ہے۔ اللہ عاقبت کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ موت بھی ہو تو ایمان پر ہو، آخری لمحے میں انسان با ایمان جائے دنیا سے، ساری زندگی با ایمان ہو، آخر میں کفر اختیار کر لے، ہلاکت ہے اس کی، نجات نہیں ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، تھوڑی سی بات واضح ہو، آپ دودھ لاتے ہیں بازار سے، دودھ لائے آپ، دودھ لا کر کے گھر میں رکھتے ہیں، دودھ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اسے کہاں رکھتے ہیں آپ؟ فریج میں رکھتے ہیں۔ دودھ لے کر آئے آپ نے فریج میں رکھا، ایک دن، دو دن، پانچ دن، ایک عرصہ آپ نے اس کو فریز کر کے رکھا، فریج میں رکھا، بچائے رکھا اس کو، باقی رہا خراب نہیں ہوا, اچانک ایک دن آپ نے اس کو باہر نکال کے رکھ دیا, اب یہ دودھ کیا ہو گیا, پھٹ جائے گا دودھ, کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا, اب پینے کے لائق نہیں رہا. یہ جو آپ نے اتنی حفاظت کی اتنے دنوں تک اس کی, ایک لمحے میں آخر میں آپ نے اسے باہر رکھ دیا, اب یہ کسی کام کا نہیں رہا, اس کی عاقبت, اس کا اینڈ خراب ہو گیا. وہ ساری حفاظت, وہ سارے اہتمام جو آپ نے پہلے کیے تھے, اب کسی کام کے نہ رہے. عزیزان, مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہے, ساری زندگی عبادت میں گزار دے, تقویٰ میں گزار دے, ہر چیز میں گزارتے, لیکن ایک وقت آ جائے کہ ایسا کام کر جائے کہ سب کچھ ضائع ہو جائے. اور یہی جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ تم تو وہ تھے جو اتنے سنجیدہ تھے, تم تو وہ تھے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں میرے بابا کے ساتھ, آج کیا ہوا تمہارے ساتھ, کیا کیا تم نے؟ جو آیت جناب سیدہ نے تلاوت کی, جو میں نے سب سے پہلے سرنامہ کلام بھی تھا جس میں بیان فرمایا, وہ کیا تھی؟ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا, تم دیکھتے ہو, ترا کثیرا, رو دیکھنا, رویت, کثیرن یعنی ایک کثرت, نہ کہ ایک اقلیت. قرآن فرما رہا ہے, اور جناب سیدہ اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بہت سے کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا, منہم یتولون الذین کفروا, جنہوں نے کافروں کو اپنا ولی بنایا. سادی سی عربی ہے, بالکل بالکل وہی الفاظ ہیں جو کفر کی, انکار کرنے والوں کو جنہوں نے اپنا ولی بنا لیا, قبول کر لیا. اب اس وقت کیا ہوا, کیوں جناب سیدہ یہ آیت پڑھ رہی ہیں؟ جنہوں نے اس وقت ولایت اپنے ہاتھ میں لے لی, خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی, وہ مشرک نہیں تھے, وہ بت پرست نہیں تھے, لیکن کفر صرف یہ نہیں ہے, کافر صرف وہ نہیں ہے کہ جو بت پرستی کرے, کفر کے درجات ہے. سب سے عالی درجے کا کفر کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان اللہ کا انکار کر دے. جو نبی کا, نبوت کا انکار کرے وہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے, جو امامت کا انکار کرے وہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے, جو احکام شریعہ کا انکار کرے, جو نماز کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے ایک درجے کا. اور کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کسی بھی درجے کا کفر کرے, یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے واجب نازل کی ہو اس کا انکار کرے, اس کی ولایت نہیں قبول کر سکتا, وہ اس کی ولایت نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. وہ جو نماز کا انکار کرے, ہے نا ہمارے یہاں ایسا طبقہ ہے نا, جو نماز کا انکار کرے, وہ جو علی کو اللہ کہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے, ان سے کسی بھی طرح کا رشتہ نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ الائنس نہیں ہو سکتی ہے, ہے نا. وہ جو کفر آ کر کے بیان کرے ممبروں سے, وہ جو شرک آ کر کے بیان کرے ممبروں سے, جو انبیاء کی توہین کرے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرے, اگر ان کے ساتھ کوئی ولایت برقرار کرے تو جناب سیدہ کیا کہتی ہے, لبسا ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفل عذابہم خالدون, ایسے لوگوں سے اللہ غضبناک ہے اور خدا کی لعنت ہے ان کے اوپر. جناب سیدہ کو اگر سرمشق بنا لے انسان تو پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. کبھی ایسے لوگوں کو کے ساتھ ولایت کی بات نہیں کرے گا, کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ وحدت کی بات نہیں ہو سکتی جو کفر کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, علل اعلان شرک جلی, نہ شرک خفی, جو کھل کر کے شرک کرتے ہیں. ان کے ساتھ ولایت نہیں ہو سکتی. جو اپنی محفل میں کھڑے رہ کر کے کہے کہ ایک عالم دین ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے جسے رہبر نے منع کی ہے, اور اس محفل میں کوئی اور علماء ہو جو ان کے ساتھ وحدت کرے, یہ جناب سیدہ کے نزدیک خدا ان سے غضبناک ہے, ان پر عذاب الہی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اس قرآن کی اس آیت کی تکرار جناب سیدہ کہہ رہی ہے. کسی بھی طرح کا کفر ہو اس کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ولایت خدا نے مختص کر دی ہے طیبین کے لیے, طاہرین کے لیے, مواحدین کے لیے, متاحدین کے لیے, نہ کہ فاسقوں کے لیے, نہ کہ فاجروں کے لیے, نہ کہ شر پسند عناصر کے لیے, نہ ان کے لیے ولایت نہیں ہے, حاکمیت ان کے لیے نہیں ہے, شر پسند افراد کے لیے نہیں حاکمیت. جو سٹیجوں پر آ جائے, بے حیا عورتوں کے ساتھ سٹیجوں پر آ کر کے ڈانس کرے ووٹ جمع کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ولایت نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ کوئی پارٹی بازی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن بیان فرما رہا ہے, یہ جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تم خدا کے غضب کے اور عذاب کے مستحق ہو. اور کون سا عذاب؟ وہ عذاب جو خالدون میں سے ہے, یعنی ہمیشہ رہنے والا, نہ کہ ایک وقت کے لیے عذاب آئے گا, ہمیشہ اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا کا عذاب یہ ہوگا کہ ہر اقدام میں اپنے, ہر کام میں اپنے جو دین کے لیے کرو گے خدا تمہیں ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ عذاب الہی ہے کہ ذلت اٹھاؤ گے تم ہر کام میں, قوم کے آگے ذلیل ہوگے, ہر ایک کے آگے ذلیل ہوگے اگر تم نے ایسوں کے ساتھ ولایت کی جو کفر کرتے. یہ شدت جناب سیدہ ہے, واضح الفاظ میں جناب سیدہ یہ جملات بیان فرما رہی ہیں کہ کتنا بدترین کام تم نے کیا کہ تم نے ایسوں کی ولایت قبول کر لی جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا انکار کیا. ان کا کفر یہ تھا, کفر یعنی انکار, عربی لغت میں کفر یعنی انکار, انکار کرنا کفر یعنی انکار. جو انکار کرے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی واجبات کا وہ کافر ہے, اس کے درجات ہیں. اب ملحد نہیں ہے, ملحد وہ ہیں جو اللہ کی توہین کریں, جو خدا کو, خدا کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب کرے اللہ کے ساتھ, یا انبیاء کی توہین کرے, اہانت کرے, یہ ملحد ہے. لیکن یہ کفر کے درجات ہیں. وہ کفر جو اس وقت انصار نے کیا وہ کیا تھا؟ انکار کر دیا ولایت کا. اور جنہوں نے ولایت کا انکار کیا انہیں قبول کر لیا, بس صرف اتنی سی خطا تھی, قبول کر لیا, خاموش رہے. جناب سیدہ نے کہا یہ قبول نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کچھ کر رہا ہے ہم صرف خاموشی سے دیکھتے رہے تماشائی بن کر. نہ, اگر کوئی باطل کام ہوتا ہے اس کا انکار کرے, نہ کہ اس کے حامی بن جائے. خاموشی یعنی حمایت, یہ اصول ہے, یہ اصول ہے, دین کا بھی اصول ہے, دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جو خاموش رہے یعنی وہ راضی ہے, خاموشی یعنی رضایت. جناب سیدہ یہی فرما رہی یہاں پر کہ تم نے اتنا کچھ کیا, سب کچھ رسول اللہ کا ساتھ دیا, اور آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور یہ بات صرف یہاں نہیں رکتی کہ ولایت کا انکار کر دیا ٹھیک ہے, نہ, اس حد تک کہ یہ بات آگے بڑھی کہ رسول اللہ کی آل صحرا میں بے کفن ہیں اور یہ سارے کے سارے بے اعتنا ہیں، لاپرواہ ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے، اسی کی طرف جناب سیدہ متوجہ کر رہی تھی کہ یہ تم نے کیا، کیوں کرتے تھے یہ کام، کیوں انکار کیا، کیوں نہیں قبول کیا امیر المومنین کی ولایت کو، کیوں انہیں ان کا ساتھ دے دیا جنہوں نے انکار کیا؟ اس لیے کہ اپنی دنیا، وہ دنیا جو پستی ہے، جناب سیدہ نے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ میں تمہاری اس دنیا سے براءت کرتی ہوں جس کے خاطر تم نے ولایت کو چھوڑ دیا۔ آج کیوں ہم نے ولایت کو ترک کر دیا ہے؟ آج کیوں ہم نظام اسلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے اقدامات نظام الہی کی طرف نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ پست دنیا کی نعمتیں ہیں جو لٹ جانے کا خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ تاغوت سے کرسیاں مل جائیں، تاغوت ہمیں کچھ دے دے، تاغوت کے ذریعے ہم ہماری مشکلات کو حل کریں۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ لیا ہم نے نتیجہ کیا ہے اس کا۔ اسی کی طرف جناب سیدہ متوجہ کر رہی ہے کہ کیا ہے۔ فَكُبْحًا لِفَوْلَ الْحَدَّنْ وَخُورَ الْقَنَاتِ وَقَتْلَ الرَّائِيَ، پھر فرماتی آگے کہ کتنا برا ہے یہ منظر، کتنی قباحت ہے اس منظر میں۔ کیا منظر تھا وہ؟ کہ ولی موجود ہے، ولی سے حق چھین لیا، کوئی اور حاکم بن گیا، اور وہ انصار خاموش بیٹھے۔ کتنی قباحت ہے اس منظر میں کہ الہی نظام موجود ہے، قرآن موجود ہے، انقلاب اسلامی آ چکا ہے، راہ امام خمینی روشن ہے، اس کے باوجود ہم اس راہ کی طرف نہیں آتے۔ کتنی قباحت ہے اس منظر میں۔ ہم بلے بازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فاسدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے۔ کتنی قباحت ہے، سیدہ کہتی کتنی قباحت ہے اس منظر کے اندر، کہ تمہاری تلواریں کند ہو چکی ہے، سنجیدگی کے بعد سستی آ چکی ہے تمہارے اندر۔ تم وہی انصار تھے جو بدر میں تھے، اور آج تم خاموش ہو۔ تمہاری بصیرت کہاں چلی گئی؟ تم نے تو رسول اللہ کو اپنا ولی مانا تھا، تو آج علی کی ولایت کیوں انکار کیا؟ تمہیں ولایت سے انکار تو نہیں ہے نا؟ تم نے تو رسول کو اپنا حاکم مانا تھا۔ اے اہل تشیع، تم نے تو 12 اماموں کو اپنا ولی مانا ہے، تو آج کیوں پھر نظام اسلامی سے دور ہو جاتے ہو؟ آج کیا مشکل ہے تمہیں ولایت کو قبول کرنے میں؟ یہ کہتے ہو کہ غیر معصوم کی ولایت نہیں ہو سکتی؟ غیر معصوم سارے کام کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ غیر معصوم نہیں کر سکتا تو حکومت نہیں کر سکتا۔ عجیب ہے، فاسد و فاجر حکومت کر سکتا ہے، لیکن ایک غیر معصوم اس لیے حکومت نہیں کر سکتا کہ معصوم نہیں ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ جو کھل کر خطا کر رہا ہو، جو کھل کر جرم کر رہا ہو، اسے قبول ہے حاکم بنانا، لیکن جس سے خطا ہو سکتی ہے، نہیں پتا ہوگی یا نہیں، ہو سکتی ہے، امکانات ہیں، اسے وہ قبول نہیں ہے۔ کتنی قباحت ہے اس منظر میں، کتنی جہالت ہے ان باتوں کے اندر۔ عزیزان، یہ وہ سرمشق ہے جو جناب سیدہ نے دی ہے کہ تم کس سمت جا رہے ہو، اور یہ کیا ہے کہ قیامت تک تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ لا جرم لقد قلدتهم ربقتا، میں نے کیا کیا؟ سنیں، میں نے کیا کیا؟ میں نے اس فساد کو جو اس امت میں ہوا، اس کے قلد سے اسے پکڑا۔ قلد یعنی وہ جو اونٹ کے اور گھوڑے کے ناک میں جو پٹا باندھتے، جس کے اوپر اس کی زمام پھر لگتی، قلد، پٹا جو گلے میں پڑتا ہے حیوان کے۔ میں نے وہاں سے اسے پکڑا, اس طرح سے پکڑا کہ پوری طرح سے, اب جب ان جانور کا, حیوان کا قلد پکڑے وہ قابو میں آ جاتا ہے. آپ یہ قربانی کے بکرے ذبح کرتے کیا کرتے ہیں, اس کے گلے میں ایک رسی باندھ لیتے, وہیں سے اسے پکڑ لیتے. میں نے وہاں سے اسے پکڑا. جناب سیدہ کہتی میں خاموش نہیں بیٹھی, میں نے اسے دبوچ لیا, یہ جو انہوں نے کیا تھا اسے دبوچ لیا, اسے اپنی گرفت میں لے لیا. پھر کیا کیا میں نے, وَشَّنَنْتُ عَلَيْهِمْ غَارَهَا, میں نے اس کا بوجھ, یہ جو حرکت کی تھی اس کا بوجھ انہی پہ ڈالا, میں نے ثابت کر دیا کہ تم نے کیا کیا. اور یہ جو دھوکا کیا اسے میں نے کھول کر کے رکھ دیا سامنے. فجد ان و اکرن و سوہ و سوہ کا للقوم الظالمین, سو جو قوم الظالمین ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ, ان پر لانت ہوگی, ان پر تنبیہ ہوگی اور وہ مارے جائیں گے, قتل ہو جائیں گے وہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. کیا ظلم تھا وہ؟ جو اب اور وضاحت کی جناب سیدہ نے, کیا کہتی ہے, وَيَّاهَمُ وَيَّاهَمُ أَنِّي زَهْزَهُ هَا أَنْ رُعَاسِ رِسَالَتِ, کیا کیا انہوں نے, رسالت کے رعاس کو, رسالت کی بنیاد کو, رسالت کے سر کو کیا کیا, انہوں نے چھین لیا اسے. ولایت کو ترک کرنا یعنی رسالت کی بنیادوں کو ہٹا دینا, ولایت کو ترک کرنا یعنی 124,000 انبیاء کی محنتوں کو ضائع کرنا. یہ جو شدت ہے جناب سیدہ کے اقدام میں, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ایک شخص سے اس کا مقام لے لیا گیا. نہ عزیزان, جناب سیدہ کہتی ہے ولایت یعنی نظام اسلامی نہ ہو, حاکم اسلامی نہ ہو, گویا انبیاء کی رسالتوں کی بنیادوں کو چھین لیا گیا ہے. رسالت کے ساتھ خیانت ہے, انبیاء کی محنتوں کے ساتھ خیانت ہے, موسیٰ کے ساتھ خیانت ہے, عیسیٰ کے ساتھ خیانت ہے, نوح کے ساتھ خیانت ہے. اگر یہ کام کیا کسی نے, یہ کام کیا تم نے, عزیزان اگر آج جو منکر ولایت ہے, منکر ولایت سے مراد نہ کہ عقیدتی ولایت کی بات کر رہا ہوں میں کہ ہم تو مانتے ہیں ولی, نہ, ولایت یعنی لیڈرشپ, اسلامی لیڈرشپ, نظام اسلامی, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ایک معصوم اور معصوم کے بعد ایک فقی کی ہونا چاہیے, جو اس کا انکار کرے اور کسی اور نظام کی طرف چلا جائے, قبول کر لے اگر معصوم یا غیر معصوم کی ولایت نہیں آ سکتی ہے, اس صورت میں کسی طاغوت کی ولایت کو قبول کر لے, اس کا حصہ بن جائے, اس نے انبیاء کی رسالت کی بنیادوں کو چھین لیا. اسی لیے یہ خطبے اگر کھل جائیں تو خجالت ہے ہمارے لیے, شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. تم نے یہ کام کیا. وَقَوْعَدِ النَّبُوَّتَ, نہ صرف رسالت, نبوت کے بھی, نبوت کے بھی قواعد کو, بنیادوں کو تم نے چھین لیا. رسالت اور نبوت پہ کیا فرق ہے؟ رسالت یعنی وہ پیغام جو پہنچائے گئے, وہ پیغامات جو پہنچے یہ سب تم نے ضائع کر دیا, اور وہ پیغام دینے والے نبی جو آئے تھے, انبیاء جو آئے تھے, ان کی بنیادوں کو بھی تم نے ضائع کر دیا, سب کچھ ختم کیا تم نے اگر ولایت کو ترک کر دیا. اور ہدایت کی بنیادوں کو بھی تم نے چھین لیا. ومحبت الوحی الامین, تم نے کس چیز کو لوٹا ہے؟ تم نے اس امین پر آنے والی وحی کو بھی ختم کر دیا. تعجب میں ہے یہاں پر سب کچھ. وہ انصار کی خواتین سن رہی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے سیدہ. ہم تو سمجھے چھوٹی سی ناراضگی ہوگی, ہم عذر خواہی کر لیں گے, آ کر معذرت کر لیں گے اور ہو جائے گا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں روز قیامت کہہ دیں گے جناب سیدہ تھوڑے سے گناہ ہو گئے, مسئلہ نہیں تھا, کیا کرتے ہم, کیا کرتے, کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس, جیسی چل رہی تھی زندگی چل رہی تھی, جو تھا نظام ہم نے قبول کر لیا اور نکل جائیں گے ہم وہاں سے. نہیں نکل سکتے, وہ کچھ اور امید لے کر آئے تھے. جناب سیدہ کچھ اور بیان کر رہی ہے, ہم بھی کچھ اور امید لے کر کے جائیں گے وہاں اور معاملہ کچھ اور نکلے گا وہاں. ومحبت الوحی الامین والتبعین بامر دنیا و دین. تم نے کس سے چھینا, کس سے چھینا, اب یہ سنے, کس سے چھینا؟ تم نے یہ حق اس سے چھینا جو دنیا کے امور میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ عقل مند اور چالاک انسان تھا, یعنی علی ابن ابی طالب. ایک عام آدمی سے نہیں لے لیا تم نے یہ مقام, اس سے لیا جو دنیا اور آخرت کے امور میں سب سے عالی ہے. یعنی جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کے امور کا ولی, اس کا انتظامات, اس کی رہبری کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو دنیا اور آخرت کے امور کو سمجھتا ہو اور سب سے عالی ہو ان معاملات کو سمجھنے میں. فاسقوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, مداریوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, کرکٹروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, فلم سٹاروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں آتا ان کے ہاتھ میں تو پھر کیا کرے؟ وہ کرے جو سیدہ نے کیا, وہ کرے, برات کر لے, خاموش ہو جائیں, قبول تو نہ کرے. کب یہ تم نے کیا, تم نے علی کا حق. پھر کہا الا ذلک هو الخسران المبین. سورہ زمار کی اس آیت کا تلاوت کی, اس حصے کی, کہ کتنا بڑا خسارہ ہے یہ. اب یہاں سے پتا چلا خسارہ کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے خسارہ صرف بزنس میں ہوتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسان خسارے میں ہے. کیا ہے وہ خسارہ؟ ایک خسارہ یہ ہے جو جناب سیدہ بتا رہی ہے, اگر تم نے اپنی دنیا کے امور کی زمام کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی جو عالی مقام پر نہیں ہے, جو نہیں سمجھتا, یہ خسارہ ہے تمہارے لیے, یہ نقصان ہے تمہارے لیے, اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا, اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا اگر تم نے کسی ایسے کے ہاتھ میں دی. اس سے زیادہ اور کیا کھل کر کے بات ہو سکتی ہے؟ اب اور کیا کہے جناب سیدہ؟ لہجہ بھی وہی ہے, واضح شفاف, اور قرآن سے گفتگو کر رہی ہے, قرآن سے اپنی بھڑاس نہیں نکال رہی ہے, اپنی عقیدت نہیں پیش کر رہی ہے, حقیقت کی طرف سیدہ لے کر کے جاتی ہیں اپنے ہر جملے کے بعد قرآن کی آیت کی طرف, حقیقت کی طرف, نہ کہ اپنے صرف احساسات بیان فرما رہی ہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کے جملات ہے. یہ پھر فرماتی ہے, کیا کہتی یہاں پر اب, کہ کیوں تم نے کیا ابو الحسن کے ساتھ یہ؟ وما نکم من الاب الحسن. اب کھل کر نام لے کر, کھل کر کہا نام لے کر کہ تم نے جو نکمت کی ہے, یہ حرکت پست حرکت کی ہے ابو الحسن کے ساتھ, جانتی ہو کیوں کی ہے تم نے یہ حرکت؟ سوال ایسا اٹھایا جس کا جواب خود دیا, نہ پوچھا ان سے, کہ میں بتاتی ہوں تم نے کیوں کیا یہ حرکت, کیوں تمہیں الہی نظام اور الہی رہبر قبول نہیں ہے, کیوں نہیں قبول ہے تمہیں؟
اب یہاں پر آ کر رہبری کی صفات جناب سیدہ بیان فرماتی ہے. ان صفات میں جناب سیدہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ علی معصوم ہے، یہ نہیں کہا کہیں بھی. کیا کہا؟ کیوں تم نے نقم واللہ منہم نقیرن سیفتن سیفہی، تم نے اللہ خدا کی قسم تم نے علی سے بدلہ لیا ہے، علی سے انتقام لیا ہے. کس چیز کا؟ علی کی وہ تلوار جو ہمیشہ برحق چلتی رہی. رہبر وہ ہوتا ہے کہ جب ضرب لگاتا ہے تو برحق ضرب لگاتا ہے، رہبر وہ ہوتا ہے جب ضرب لگاتا ہے تو دشمنان دین پر ضرب لگاتا ہے. رہبر وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہو، قائد وہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف کوئی الہی نظام کی طرف لے جا رہا ہو وہ اس پر ضرب لگاتا پھر وہ قائد ہے، وہ نہیں ہوتا رہبر. رہبر وہ ہوتا ہے جو ضرب لگائے تو برحق لگائے، ضرب لگائے تو طاغوت پر لگائے. تم نے اس کا انتقام لیا علی سے. وَنَقَالَ وَعَقَتَهِ علی، وہ علی جسے موت کا خوف نہیں تھا، علی کو موت کا ڈر نہیں تھا، اس لیے تم نے علی کو قبول نہیں کیا. تم نے الہی رہبر کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ الہی اس الہی رہبر کو موت کا خوف نہیں تھا، یعنی یہ شجاع ہے. شجاع رہبر وہ ہوتا ہے جسے موت کا ڈر نہیں ہوتا، جو موت سے خوف نہیں کھاتا، جو موت سے نہیں ڈرتا، وہی شجاع ہوتا ہے، وہی میدان میں ہوتا ہے، وہی دشمن کے ساتھ نبرد میں ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسے کیسوں کو ہم بنا لیتے اپنی قوموں کے. اب ولایت صرف یہ نہیں ہے، میں اس کی وضاحت تھوڑی یہاں کروں، ولایت یہ نہیں ہے کہ صرف حکومتی سطح پر ہو. سب سے پہلے آپ دیکھیں ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے. گھر میں ہے نا ولایت، ہے نا گھر میں، باپ ولی ہے، اس کی مرضی کے بنا، اجازت کے بنا بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اولاد شادی نہیں کر سکتی. شوہر ولی ہے، اس کی ولایت ہے عورت کے اوپر، یہ ولایت ہے نا، اس کی حاکمیت ہے. ایک گھر میں کس کی حکومت ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے، پریکٹیکلی عملی. اب عملی جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن حکومت باپ کی. اور ہے بھی ایسے بہت سے گھر ہیں، اکثر ہیں، جس کے اندر مرد کی حکومت ہے. کچھ ہیں جنہوں نے ہمیں کلچر نے بگاڑ دیا ہے کہ خواتین نے زمام اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. یہ خواتین بھی سن رہی ہیں، سن لیں اس چیز کو. ولایت اللہ نے مرد کو دی ہے، وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے جو علی کے ساتھ دوسروں نے کیا کہ ولایت علی سے لے کر کسی اور کو دے دی. ولایت شوہر سے لے کر اپنے اختیار میں نہ لیں. آپ سیدہ کی سیرت پر چلے، نہ کہ دوسروں کی سیرت پر چلے. ولایت گھر میں بھی ہے، ولایت آپ کی فیملی میں ہے، ولایت ہر جگہ ہونی چاہیے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہاں ولایت ہونی چاہیے. سسٹم جو ہے وہ الہی نظام ہونا چاہیے. ایک شخص ہو اس ادارے کا مدیر ولی، جو بہترین شخص ہو، جسے دین شناس ہو، جو دین سمجھتا ہو کہ کاروباری امور کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے ہمیں کاروبار. آپ کی مسجدوں میں، آپ کے اداروں میں، دینی مراکز میں ولایت ہونی چاہیے. کس کی ولایت ہونی چاہیے؟ وہ شخص جو دین سمجھتا ہے. آج دیکھیں مسجدوں کی، امام بارگاہوں کی ولایت کس کے ہاتھ میں؟ مولانا کے ہاتھ میں نہیں. مولانا تو کانٹریکٹ پر آتا ہے، ٹھیکے دے کر کے بلاتے ہو اسے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہو، اتنی تنخواہ دیں گے ہم آپ کو، یہ گھر دیں گے آپ کو، یہاں رہنا ہے، آپ کے پاس یہ لسٹ ہے کاموں کی، نماز پڑھنا ہے، طلاق پڑھانی ہے، نکاح پڑھانا ہے، ولادت شہادت میں مجلس پڑھنی ہے, وہ بھی وہ بات کرنا ہے جو ہم آپ سے کہیں گے, جس سے روکیں گے کہاں ہے ولایت. فوٹو رہبر کا لگائیں لیکن مولانا سے ولایت لے لیں. یہ اسی طرح ہے, رسول اللہ کو ولی مانے لیکن علی سے ولایت لے لے. کیسے انقلابی ہوا آپ کہ مولانا کی عالم کی زمام بھی اپنے ہاتھ میں لے کر رکھی ہیں آپ نے. اگر آپ کہو کہ جی نہیں یہ مولانا تو ولایت کا قائل, تو پھر بلایا کیوں آپ نے اسے یہاں, پھر لے کر کے کیوں آئے؟ بچ نہیں سکتے ہو, بچ نہیں سکتے ہو. سیدہ کی سیرت جنہیں سمجھ میں آ جائے گی ان سے نہیں بچ سکتے تم, پھر لے کے کیوں آئے؟ تمہیں نہیں پتا تھا ولایت کے اصول کیا ہے کہ مسجد کی, حسینیہ کی, دینی اداروں کی زمام کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو دین شناس ہو. اگر فقیر نہ ہو تو کم از کم فقیر سے قریب ہو, اور اگر لائے ہو ایسے کو تو پھر چلو اس کے پیچھے, نہ اسے چلاؤ. ساری مشکل یہی ہے کہ ہمارے یہاں چند کلاسیں دین کی پڑھ کر, چند تنظیمیں بنا کر کے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے علماء کو چلائیں, نہ ان کے پیچھے چلے. جو ہمارے پیچھے چلنے کو تیار ہے ہم اسے قائد بنانے کے لیے تیار ہیں, جو ہمیں چلانا چاہتا ہے ہم اسے قائد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی مشکل تھی. یہی ایسا شخص ولی بنا دو مدینے میں جو ہمارے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ کرے, ہمارے مفادات کو بھی پورا کرے. علی نے تو یہ کام اس وقت بھی نہیں کرنا تھا اور 25 سال کے بعد بھی یہ کام نہیں کیا. علی نے کوئی ٹھیکے نہیں دیے آ کر, کسی کو گورنرشپ نہیں دی جو امید رکھتا تھا مجھے مل جائے کچھ. ولایت ہر شعبے میں ہو زندگی کے. اگر حکومت تو سب سے اوپر ہے, پہلے نیچے دیکھو ولایت ہے یا نہیں, ہم نے نافذ کی ہے یا نہیں کی ہے. اس کے منکر تو نہیں ہے کہیں ہم. گھروں کے اندر دیکھو ولایت ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہو کہ مرد ایک بلی کی طرح بیٹھا ہو گھر میں اور بیوی شیر کی طرح ولی بن کے بیٹھی ہو. یہ کام نہ کرے. جناب سیدہ کیا بتا رہی ہے صفت ولی کی کہ ولی موت سے نہیں ڈرتا؟ یہ کیسی ولایت تجھے خدا نے دی کہ بیوی ڈانٹتی ہے کچن میں سے تو تھر تھرانے لگتا ہے؟ کہاں ہے ولایت پھر؟ گھر میں ولایت ہو, اداروں میں ولایت ہو, اسکول میں ولایت ہو, بزنس میں ولایت ہو, ہر جگہ ولایت ہو. حتیٰ کہ روایت ہے کہ جب دو مومن سفر کر رہے ہو, سفر سے پہلے ایک کو ولی بنا لے اپنا, کہ جہاں اختلاف ہو جسے پہلے طے کر دیا ہے کہ آپ رہبر ہو پھر اس کی بات مانے. دین نہیں چاہتا کہ مومنین کے درمیان تفرقہ ہو. جناب سیدہ نے اپنے اس خطبہ فدقیہ میں, اس خطبہ مسجد نبی میں یہی کہا کہ امامت کا فلسفہ یہ ہے کہ امامت تفرقے سے محفوظ رکھتی ہے. جہاں ولایت ہوگی وہاں تفرقہ نہیں ہوگا. جان لے جہاں تفرقہ ہے وہاں ولایت کا لیبل تو ہو سکتا ہے لیکن ولایت نہیں ہے وہاں. کہ ولایت تو ایک شخص کی رہبری ہے, جب اسے رہبر مان لیا ہے جو بھی اختلافات ہے جو وہ فیصلہ سنا دے مان لے. گھر میں بیٹی آتی باپ سے مجھے شادی کرنی ہے, اگر باپ منع کر دے مان لے تفرقہ نہیں ہوگا. نہیں مانتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے گھر چھوڑ کر. یہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ولایت نافذ نہیں کی آپ نے, ولایت کو اہمیت ہی نہیں دی ہے. اگر آپ نے نظام بتا دیا ہوتا کہ نظام الہی ہونا چاہیے, نظام ولایت ہونا چاہیے, تو بچہ تک کے مان لیتا کہ پھر گھر میں بھی ولایت ہی ہے. پورا نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے تک ولایت غائب ہے. پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. صرف واحد ایک ہی شعبہ ہے یہ گھر کا جس میں کافی حد تک کہیں ولایت نظر آتی ہے. آتی ہے وہاں کہیں حد تک. وہاں الیکشن نہیں کرتے ہم گھر میں, کرتے ہیں الیکشن گھر میں کہ اس سال ہمارا 5 سال ہو چکے ہیں ابھی گھر کا ولی کون ہوگا. وہ تو نہیں کرتے نا, گھر میں الیکشن نہیں ہوتے. وہاں ولی ولی ہے, باپ ولی ہے. مسجد میں الیکشن کرتے ہیں, عہدے تقسیم کرتے ہیں. گھر میں نہیں کرتے عہدے تقسیم, گھر میں الیکشن نہیں ہوتا. باپ کی ولایت چلتی، وہی باپ مسجد میں جاتا ہے الیکشن کراتا ہے، ہے نا، وہی باپ باہر جاتا ہے سیاست میں پولیٹکس میں الیکشن کراتا ہے، وہاں پر گھر میں کہتا ہے بیٹی سے میں ولی ہوں، بیٹی کہہ دے کہ نہیں آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہم، بچے کہہ دے کہ نہیں مانتے آپ کو، ووٹنگ کراؤ گھر میں، آپ کی بات نہیں ماننی ہم نے، کرائے گا باپ ووٹنگ کراتا ہے نہیں کراتا، خدا نے مجھے ولی بنایا ہے، تو خدا نے نظام میں کسے ولی بنایا ہے، مسجد میں کسے ولی بنایا ہے، پھر وہاں نہیں بنایا، گھر میں ولی بنایا، باہر نہیں بنایا، کیوں کیوں دین کی بنیادوں کو چھین لیتے ہو آپ، کیوں ارکان رکن دین کو غصب کر لیتے ہو، اتنا زیبا نظام، اتنا خوبصورت سسٹم کسی مکتب کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو دین نے دیا ہے، ولایت کا نظام اتنا خوبصورت، جو تفرقے سے بچاتا ہے، جو انسان کو فلاح یافتہ کرتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اتنا خوبصورت سسٹم اسے ترک کر دیا ہم نے، اسے احیا کرے، جناب سیدہ کی سیرت کو سرمشک بنا کر اسے احیا کرے، دیکھیں جناب سیدہ نے صرف باہر نظام میں پولیٹکس میں آ کر کے نہیں ولایت کے خلاف قیام کیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی ولایت کو قائم رکھا، امیر المومنین کی تابع تھی، یہ ملاقات جب انصار کی عورتوں سے کی تو یہی کہا آپ کو اللہ نے میرا ولی بنایا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ملنا ہے تو میں ملوں گی، جو شوہر کہے وہ پھر بات مانے اس چیز کو، اگر کہتے ہیں کہ نہیں شوہر ٹھیک نہیں ہے بندہ تو پھر شادی کیوں کی آپ نے، یہ بھی تو اختیار آپ کو خدا نے دیا تھا نا، اس سے پہلے سوچیں آپ، صحیح انتخاب کریں، غلط انتخاب کرو پھر ولایت تو ہے اس کی، ولایت تو تقوینی ہے، یہ ولایت تو نہیں جاتی، ایک بار ازدواج ہو گیا وہ ولی ہے آپ کا، جب تک یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا اس کی ولایت باقی رہے گی، اولاد پہ تکوینی ولایت ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ رہتی، یعنی ہر شعبے میں ولایت کو نافذ کرے، مسجدوں میں اداروں میں بند کرے یہ سسٹم الیکشنز کا، مسجدوں میں جماعتوں میں اداروں میں، یہ بے شرمی ہمارے لیے، ننگ شیعہ کے لیے کہ اپنے اداروں میں الیکشن کر کے پوسٹیں تقسیم کرے، جن کے پاس نظام ولایت ہو اور جو ادارہ آپ کے اختیار میں وہاں بھی یہ کام کرے، قباحت والے کام کرے، کتنا ننگ ہے، کتنی شرمندگی ہے، یہ ایک طرف بات کرتے ہو رہبر کی، ولایت فقی کی، وہ حکومت، یعنی ساری ولایت صرف ایران تک رہے، اس کے باہر نہ نکلے وہ، جب تک وہاں ولایت ہم خام راضی ہیں اس کی، صرف فوٹو دیکھیں اور خوش ہو جائیں، آگے نہ آئے وہ، ہمارے تک نہ آئے وہ، صدور نہ ہو اس کا، ورود نہ کریں اسے ہم، عجیب بنایا ہوا ہے، اکثر بڑے بڑے میں نے مسجدیں دیکھی ساری دنیا میں، اس کی حاکمیت پریسیڈنٹ کون ہوگا، وہ شخص ہوگا یوروپ میں جا کر کے دیکھا، وہ شخص ہوگا جو آ کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے، بعد میں جا کر کے نائٹ شاپ چلاتا ہے جس میں شراب بکتی ہے، اسے بنایا ہوا ہے ولی، وہ جو بزنس میں کرپٹ ہو، کرپشن ہو، اسے بناتے ہیں کہ صرف پیسہ ہے، اس نے مسجد میں پیسہ لگانا ہے، لنگر کھلانا ہے مومنین کو، اسے بنا دو، جس کے پاس پیسہ ہے ملا کو بناؤ، سارے ملاؤں کو رہبر بناؤ الیکشن کر کے، نہ جس کا حق ہے اسے بنائے، ایک عالم، باعمل عالم، باعمل عالم کی ولایت ہو، یہ سسٹم ختم کرے، ان سسٹموں کے خلاف نبرد کرے، کہ علماء کو کانٹریکٹ پر بلانا، خود اتنے عادی ہو گئے ملازمت کے کہ عالم کو بھی ملازم بناتے ہو، اور الحمدللہ لطف خدا سے یہ نظام کو احیا کرنے کے لیے ایک زیر ساخت، ایک ایسا انفراسٹرکچر آپ کے عصر میں، آپ کے دور میں، آپ کی سرزمین پر خدا نے آپ کو دیا، وہ عروۃ الوثقی ہے، عروۃ الوثقی نظام ولایت کا پریکٹیکل عملی ماڈل ہے، عملی ماڈل، کہ نظام ولایت کیا ہوتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو عروۃ الوثقی میں دیکھے. کوئی عروۃ الوثقی سے نکلنے والا طالب علم, کوئی وہاں جو سسٹم سے مربوط ہے, کہیں کسی مسجد میں جا کے ملازمت نہیں کرتا, کہیں جا کر کے پیسوں کے لیے مجلس نہیں پڑتا. ہر کوئی اس نظام سے مربوط ہے ہمیشہ. ہو سکتا ہے نا دیکھ لے ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, یہ جہاں جہاں پر ہم ہیں. یہ خاموشی جناب سیدہ کو رلایا ہے, جس چیز نے سیدہ کو رلایا ہے وہ یہی ہماری خاموشی تھی, انصاروں کی خاموشی تھی, کہ ایک غلط ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے, ہم نے سب نے قبول کیا ہے. کوئی کہتا ہے الیکشن کرو, ہم جا کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں مسجد میں. مجھے نہیں پتا, شاید مولانا بھی ووٹ ڈالتے ہو کہ یہاں کا ولی کون ہوگا. اس کے خلاف مبارزہ ہونا چاہیے کہ نہیں قبول ہے ہمیں, یہ سسٹم قبول نہیں ہے, تمہارا یہ سسٹم قبول نہیں ہے. موسیٰ موجود ہو اور موسیٰ کی موجودگی میں سامری کو ولی بنا دے, یہی ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے. اس شہر میں بھی ہو رہا ہوگا, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے, برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی, ہر جگہ جہاں شیعہ مسجد حسینیہ ہے اکثر یہی ہو رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے سارا. ولایت نہیں ہے, ولایت کا خاتمہ کر دیا ہے ہم نے, اور خاص کر کے ان اداروں میں بھی جہاں پر انقلاب کی بات ہوتی ہے, جہاں نظام ولایت کے نعرے لگتے ہیں, وہاں پر یہی سسٹم چلتا ہے. ہر سال الیکشن ہو رہے, چیئرمین کون ہوگا, پریسیڈنٹ کون ہوگا. اس سال ہماری پارٹی آ گئی, اب ہم اپنا مولانا بلائیں گے. اگلے سال فلا پارٹی آ گئی, اب وہ اپنا مولانا بلائیں گے. اگر نہیں ٹھیک کر سکتے اس سسٹم کو, اپنا صحیح راستہ بنائیں, چنیں, اس کی طرف دعوت دے لوگوں کو کہ صحیح راہ یہ ہے جو کام جناب سیدہ نے کیا. اگر نہیں بدل سکتی ہے مسجد میں جا کر کے, حجت تمام کر دی, نہیں قبول کرتے, اپنا راستہ الگ کر دیا. یہ تفرقہ نہیں ہے, یہ نہ گھبرائے نہیں اس چیز سے. جہاں پر نظام پامال ہو رہا ہو, جہاں پر نظام کی مخالفت ہو رہی ہو, جہاں پر سیدہ کہہ رہی ہے دین کی بنیادوں کو چھین لیا جا رہا ہو, وہاں پر الگ ہو جانا تفرقہ نہیں ہے, الہیت ہے. یہ عروۃ الوثقی ہے, یہی مضبوط سہارا ہے جس کی طرف بلائے لوگوں کو کہ آ کر تھامے اس عروا کو. ایڈجسٹ کرنا, کمپرومائز کر لینا, خاص کر کے جہاں پر اساس دین, بنیاد دین پامال ہو رہی ہو, یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے, یہ سرمشق اپنی بنائے. ابھی فرصت نہیں ہے اتنی کہ میں اسے اور آگے بیان فرماؤں, کیونکہ اس میں اور صفات جو رہبری کی صفات ہے جناب سیدہ نے بیان فرمائیے کہ کیوں تم ولایت کا انکار کرتے ہو. کیا مشکل تھی ابو الحسن کے ساتھ تمہاری, کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ صرف علی تک نہیں تھا, مسئلہ علی کی آل میں بھی آگے بڑھا, اور آنے والے ہر دور میں جہاں بھی کوئی الہی رہبر اٹھا اس کے خلاف مشکل بنی. ہر عصر میں, ہر دور میں یہی ہوتا رہا, اور جب تک یہ صفات ہمارے اندر نہیں آئے گی, سیدہ کو ہم نے سرمشق نہیں بنایا, مشق نہیں کی اس سیرت کی, وہ جو بقیت اللہ, وہ جو حجت خدا ہے, جو کامل ولی ہے, جو ولی معصوم ہے, اس کا ظہور نہیں دیکھ سکتے ہم. ہم تو ان کو بھی بلا کر کے الیکشن کی صفوں میں کھڑا کر دیں گے, لے آئیں گے, ہمیں ایک انقلابی کینڈیڈیٹ مل گیا امام زمانہ, کھڑا کرے ان کو, پارٹی بنائیں, ہم تو یہ کام کریں گے. خدا نہیں بھیجے گا اپنے بقیہ کو, خدا نہیں بھیجے گا اس وقت تک جب تک تم رجت نہیں کرو گے ولایت کی طرف, جب تک تم دل و جان سے ایمان نہیں لاؤ گے ولایت پر, ایمان نہیں لاؤ گے کہ کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا, چاہے گھر ہو, ادارہ ہو, مسجد ہو, بزنس ہو, کاروبار ہو, اور حکومت ہو, ہر جگہ ولایت. جناب سیدہ کا مبارزہ اسی لیے تھا کہ جو ہو سکا سیدہ نے کر دیا, اور جو نہیں بدل سکی کم از کم اس سے پرہیز کر لیا, اس سے دوری اختیار کی شدت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اتنی شدت کہ سلام کا جواب تک کہ نہیں دیا. یہی جب انصار کی خواتین گئی باہر، ہنگامہ ہوا ایک مدینے میں، اپنے مردوں کو للکارا، لانتے کی ان کے اوپر. پھر دو بڑی شخصیتیں آئیں جناب سیدہ سے ملنے، منع کر دیا ملنے سے، بڑی منتیں کر کر کے پھر امیر المومنین کا ساتھ لے کر کے آئے. اور تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ سلام کرتے جناب سیدہ چہرہ پھیر لیتی، اتنی شدت تھی. یعنی ولایت کو بتا دیا جناب سیدہ نے کہ اہمیت ولایت کیا ہے، کس سلام کا جواب. سلام کا جواب فقہ میں واجب ہے. اب کہیں دیکھیں معصوم نے واجب کو ترک کر دیا، معصوم نے واجب کو ترک کیا مسلمان کے سامنے، مسلمان کے سلام کا جواب سیدہ نہیں دے رہی ہے. یعنی جو ولایت کا انکار کرے وہ سلام کے جواب کا بھی اہل نہیں ہے. اور ہم کہیں وہ تو آیت اللہ ہے، اگر رہبر کا انکار بھی کیا تو کیا، رہبر کے خلاف بولا بھی تو کیا، ہے تو آیت اللہ. کہاں سے آیت اللہ ہے؟ جناب سیدہ جواب نہیں دیتی سلام کا جو ولایت کا انکار کرے، جو رہبر کی توہین کرے، جو ولی فقیہ کی توہین کرے، وہ آیت اللہ نہیں ہے، وہ آیت الشیطان ہے. اس شیطان کی علامت ہے، شیطانیت کی علامت ہے، وہ اللہ کی علامت تو نہیں ہے. اسے دیکھ کر کے انسان اللہ تک تو نہیں پہنچتا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو ولایت ہے، اس کے ذریعے پہنچنا ہے. رہبر کی توہین ہو، ولی کی توہین ہو، سارے خاموش بیٹھے رہے، کوئی اف تک کے نہ کرے، کوئی بولے تک کے نہیں، صرف اس لیے کہ شخصیتی مقام ہے. لیکن دیکھیں سیدہ کی سیرت کیا ہے، کوئی بھی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی شخصیت سامنے آ جائے، جناب سیدہ کی وہی شدت ہے، فرق نہیں پڑتا. انصار ہو، مہاجر ہو، اصحاب ہو، کوئی بھی ہو، جو انکار کرے ولایت کا، انکار کرے، نہ کہ اہانت کرے، اہانت تو اور آگے ہے، توہین تو اور آگے ہے، تو کیسے اسے قبول کریں، کیسے کر لیں ان کو ہم قبول. یہ شدت تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. کیوں ظاہر نہیں ہوتی یہ شدت؟ اس لیے کہ ان کے پیروکار ناراض ہو جائیں گے، وہ ہمارا ووٹ بینک ہے، ووٹ نہیں دیں گے ہمیں وہ، اسی لیے نا، صرف یہی وجوہات ہیں. بہت دور ہیں ہم اس سیرت سے، احیاء کرنے کی ضرورت ہے. جناب سیدہ کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. یہ ایام فاطمہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم سیرت جناب سیدہ کو زندہ کریں. وہ جس کی آرزو سیدہ کو تھی کہ حکومت نظام الہی ہو، ولی ہو، میرے بابا کے بعد میرے بابا جیسا کوئی ہو، رسول اللہ نہ ہو لیکن رسول اللہ جیسا ہو، اگر علی نہ ہو علی جیسا کوئی ہو، ولی ہو تو علی جیسا ولی ہو، جو خیبر کو للکارے، اپنے دور کے خیبر کو للکارے، ویسا ولی ہو کوئی، جو تاغوت کو للکارے، نہ کہ تاغوت کا حصہ بنے. یہ سیدہ کی آرزو ہے. اور یہ ولادت جناب سیدہ، یہ ایام اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا، کسی کی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ بچہ اس دن جو خواہش کرتا ہے آپ کہتے ہیں اسے وہ تحفہ لا کر دیتے. بچہ کہتا ہے چاکلیٹ چاہیے، آپ چاکلیٹ لے آتے. بچہ کہتا ہے پارک میں لے جائیں آپ اسے پارک، اس کی آرزو پوری کرتے. تو ایام ولادت جناب سیدہ میں بھی جناب سیدہ کی آرزو کو پورا کریں، تب جناب سیدہ راضی ہوگی، تب آپ نے ولادت کے دن کا حق ادا کیا. اگر آرزو سیدہ کو پورا کرے، آرزو سیدہ کیا ہے؟ ولایت ہے. گھر میں بھی ولایت ہو، ہر جگہ ولایت ہو. اگر خواتین ولادت کا جشن مناتی ہیں، جناب سیدہ آپ کے چمک دمک والے لباس سے راضی ہونے والی نہیں ہے، آپ کے میک اپ سے راضی ہونے والی نہیں ہے، اس سے نہیں راضی ہوگی۔ اگر گھر میں شوہر کو ولی مانا ہے، اس کا حق پورا کیا ہے، تو آپ نے سیدہ کی ولادت کا حق ادا کیا، ورنہ نہیں کیا آپ نے ادا۔ بچوں کو اگر جناب سیدہ کی ولادت کا جشن منانا ہے، اس وقت ہوگی جب باپ کو ولی مانیں گے، والدین کو ولی مانیں گے، ان کے مطیع بنیں گے۔ اگر والدین دیندار نہیں بھی ہے تب بھی ولایت ہے، ٹھیک ہے، جو کام اللہ کی مخالفت کا ہو وہ نہ کرے، لیکن احترام اپنی جگہ ہے، ولایت اپنی جگہ قائم ہے۔ اور اگر مومنین مسجد میں جشن منانے آتے ہیں، تو جب مسجد میں پیر رکھے، قدم رکھے جشن میں، جشن جناب سیدہ کی ولادت کا، اس وقت کم از کم اتنا سوچ لے کہ یہ مسجد جو ہے، یہ ادارہ جو ہے، یہ حسینیہ جو ہے، آیا اس پر ولایت کا سایہ ہے یا کسی کی امریت ہے، کسی کی ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں پر، تب اس مسجد میں حق ادا ہو سکتا ہے سیدہ کے جشن کی، ولادت کے جشن کا۔ یہ آرزو ہے جناب سیدہ ہے جو ہم سے ہے، یہ چاہتی ہے جناب سیدہ کہ کوئی یہ کام کرے، زندہ کرے، ولایت کو زندہ کرے۔ اسی رنج میں چلی گئی وہ کہ 90 دنوں تک ڈھونڈتی رہی، کوئی نہیں ملا، ہر در کو دستک دی۔ عزیزان، جناب سیدہ کا در اس لیے جلایا گیا کہ ولایت کے لیے جناب سیدہ نے دروں پر دستک دی، اگر یہ کام نہیں کرتی تو در نہیں جلتا۔ اور آج بھی جو ولایت کے لیے دستک دے گا، اس کا در آج بھی جلے گا، اس پر مصائب آج بھی آئیں گے۔ یہی سیرت فاطمہ ہے، مصائب انہی پر آتے ہیں جن کے پاس فضیلتیں ہوتی ہیں، فضیلتوں کے بنا مصائب نہیں آتے، جہاں فضیلتیں ہوں گی وہیں مصائب آتے ہیں۔ فضیلتوں کے بنا جہاں مصائب آئے، جان لے یہ مصائب نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے، یہ اپنی کرتوتوں کا صلہ ہے جو بھگت رہا ہے انسان، اپنے ہاتھوں سے جو بھیجا ہے وہ ریٹرن آ رہا ہے اس کے پاس۔ فضیلتیں ایسی پیدا کریں کہ مصائب در پر آ جائیں، فضیلتیں اپنے اندر ایسی پیدا کریں کہ مصائب در پر ایندھن لے کر آ جائیں در جلانے کے لیے ہمارا۔ اتنی فضیلتوں کے بلند مقام پر انسان پہنچے کہ دشمن تراشی ہو جائے، دشمن تراش دے انسان۔ یہ چاہتی ہیں جناب سیدہ، یہ چاہتی ہے ہم سے، وہ درد جو سیدہ کو تھا وہ درد ہمارے اندر پیدا ہو، وہ درد خدا سے طلب کرے، دعا کرے، خدا مجھے وہ درد دے جو تُو نے سیدہ کو دیا، وہ درد دے مجھے اللہ، وہ آرزو میرے اندر ہو، اللہم انا نرغب علیک فی دولت کریمہ، مجھے رغبت دے، رغبت دے، وہ اشتیاق دے، وہ شوق دے جو عروج پر ہو دولت کریمہ کے لیے۔ یہ دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے انسان، یہ ملازمتوں کے چکروں میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو ایک کولو کی بیل کی طرح نہ بنائے کہ صبح سے لے کے شام تک چکر لگاتے رہے، آخر میں کہاں پہنچے، کہیں نہیں پہنچے، آخر میں ایک نیشنلٹی بھی نہیں ملتی 30 سال 40 سال خدمت دینے کے بعد، ایک پاسپورٹ بھی نہیں ملتا، ہر سال انسان پریشان رہے۔ آج مومنین کا یہ حال ہو گیا ہے اس پورے خطے میں، ہر سال پریشان ہوتے کہ کب نکال دیا جائے گا، اقامت تمدید ہوگی یا نہیں ہوگی، ان سے باہر نکلے، ان چیزوں سے عزت اور باوقار والی زندگی میں آئے، ایسی زندگیاں آپ نہیں بنائے کہ نہ کہ ہم کسی کے محتاج رہے، مومن غیر مومن کا محتاج رہے، مومن فاسقوں کا محتاج رہے، نہ گنی بنے اس طرح سے کہ دوسرے ہمارے محتاج رہے۔ خدا تو چاہتا ہے مومن کو غلبہ دینا ہے، غالب کرنا ہے اسے، خدا یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ملازم بن جائیں، غلبہ ہو، اتنے وسائل ہمارے پاس ہو، اتنی استعداد ہمارے پاس ہو کہ ہم اس نظام کو لا سکیں، ہے نا قرآن کی آیت اعدو، کیا کرو؟ طاقت جمع کرو، قدرت جمع کرو، گھوڑے جمع کرو، تلوار جمع کرو، وسائل جمع کرو، ٹیکنالوجی جمع کرو، ہر چیز جمع کرو، قدرت استعداد پیدا کرو اپنے اندر تاکہ نظام لا سکو، نظام برپا کر سکو، یہ کرو کام۔ ساری زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے رہو، اس مہینے تنخواہ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، ایک مہینہ جاب چلا گیا پریشان ہو جاتے، کیا کریں گے اب، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے ملے گا، گھر کیا بھیجیں گے، یہ کیوں کیوں، یہ تو مومنانہ زندگی نہیں ہے، یہ تو فاطمہ کے پیروکار والوں کی زندگیاں نہیں ہے، یہ خدا کی راہ میں قدم بڑھائے، ہمت کرے، دیکھیں اللہ کیسے راستوں کو کھولتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، جاتے ہیں یہاں سے اکثر وہاں بھی ہوتے ہیں، دیکھتے عروۃ الوثقی کو، دیکھتے جا کر کہتے یہ تو ایران کے پیسوں سے بنا ہے، نہیں ہے، تمہیں خدا پہ ایمان نہیں ہے کہ خدا ایک پاکستانی مومن سے بھی یہ کام کرا سکتا ہے، خدا صرف ایرانی سے کام کرا سکتا ہے، پاکستانی سے نہیں کرا سکتا، خدا کے اندر ریسزم ہے، اللہ ٹرمپ کی طرح ہے کہ کالے گوروں کو دیکھتا ہے، نہیں کرا سکتا خدا ہم سے یہ کام، ایک یتیم سے خدا اسلام کو لا سکتا ہے سارے جہان میں، تو نہیں کرا سکتا ہم سے یہ کام، اتنا اتنا تمہارا اتنا بھی ایمان نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اتنی گدائی ہے تمہارے اندر کہ ہر جگہ گدائی چاہیے، کہیں سے ملے گا تو ہم کچھ کریں گے، خود نہیں کر سکتے ہم یہ کام، یعنی ہمیں خدا نے حق ہی نہیں دیا کہ ہم عزت کی زندگی جیے، ہماری میراث میں یہی لکھا ہے کہ کبھی ایرانی سے مانگے، کبھی کسی سے مانگے، کبھی کسی سے مانگے، ہر در کھٹکھٹاتے رہے جا کر، یہی میراث ہے ہماری، ایک مجلس کرنا ہو تو کسی شیخ سے جا کر کے پیسہ لے آئے، مولانا کو بلایا اسے پیسے دے رہے، میں نے اتنی عزت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم خود کر سکے کوئی کام، ہماری میراث میں ذلت ہی رکھی ہے خدا نے، سیدہ کے پیروکاروں کی میراث میں یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، کچھ نہ ہونے کے باوجود سیدہ کے گھر میں سیدہ گنی ہے کہ کوئی در سے خالی نہیں جاتا، کوئی در سے خالی نہیں جاتا، یہ سارے واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں، یہ سارے واقعات یہی عبرت دیتے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، رسول اللہ مہمان کو بھیجتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سیر ہو کر کے جاتا ہے باہر، کیوں، کس نے سیر کیا؟ سیدہ کے ایمان نے کیا یہ کام، یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر، ایمان کی طاقت ہو ہمارے پاس، سب سے بڑی طاقت یہی طاقت ہے، اللہ پر ایمان ہو، اپنے امام عصر پر ایمان ہو، اور اس نظام کو لانے میں خمینی پر ایمان ہو، کہ ہو سکتا ہے نا یہ کام، ہم سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام، جس قوم کے اندر اتنا پوٹینشیل ہو کہ اس پورے صحرا کو بدل کر کے رکھ دیا، جس قوم کے لوگوں نے آ کر کے یہاں پر اتنی خدمات دی کہ اس صحرا کو تبدیل کر دیا، وہ قوم اپنی حالات نہیں بدل سکتی، یعنی صرف دوسروں کے حالات بدل سکتے ہم، اپنے نہیں بدل سکتے ہم، عزیزان جس جہد پہ ہمیں چلایا جا رہا ہے، یہ علماء یہود جو ہمارے درمیان موجود ہے، جس جہد پہ یہ لے کر کے جا رہے ہیں، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، یہ سیدہ کا راستہ نہیں ہے، سیدہ کا راستہ، حسین کا راستہ، عزت کا راستہ ہے، شرف کا راستہ ہے، وقار کا راستہ ہے، گدائی کا راستہ نہیں ہے، کشکول لے کر کے ایوان تاغوت کے سامنے کھڑے رہنے کا راستہ نہیں ہے، گدائی کے خیمے لگانے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو پرچم اسلام بلند کر کے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنے کا راستہ ہے، یہ قیام کا راستہ ہے، اس راہ پر پروردگار بے حق فاطمۃ الزہرا و بہا و بالہا و بانہا و سر المستعدہ فیہا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں بھی توفیق دے ہم جناب سیدہ کو اپنی زندگیوں میں سرمشق بنائے. زندگی کے ہر شعبے میں پروردگار ہمیں طاقت دے اے خدایا, ایمان دے تیری ذات پر, تیرے کلام پر, تیری وحی پر, تیری آیتوں پر, تیرے انبیاء پر, تیرے بھیجے ہوئے رہبروں پر اتنا ایمان ہو کہ ہم بھی نظام ولایت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر سکے. پروردگار جن علماء حقانی نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہمیں معرفت دی, ہماری آگاہی کی, پروردگار ان کو سلامتی عطا فرما, ان کی زحمتوں کو قبول فرما. پروردگار شیعان اہل بیت, شیعان ابا عبداللہ, شیعان جناب سیدہ, ہر جگہ جن پر مصائب ہیں, مشکلات ہیں, پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہماری اولادوں کو جناب سیدہ کی اولاد کی طرح تربیت یافتہ بنا. پروردگار ہمارے گھروں کو اس دور کے ہونے والے شر اور فسادات سے محفوظ فرما. پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو راہ خدا میں عطا فرمائیں. ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین شہداء اسلام, شہداء انقلاب اسلامی, بالخصوص امام شہداء امام راحل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.